السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صحیح بخاری
کتاب الصوم حدیث نمبر 1903. جو شخص رمضان میں جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی شکر احسان ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم لوگ جو گلف کنٹریز میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں اسپیشلی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر تراویح کی الگ ہی بہاریں ہوتی ہیں، اتنی خوبصورت تلاوت، اتنی بہترین مسجدیں، اور الحمدللہ جو لوگ قرآن سمجھنے والے ہیں تو جب وہ قرآن سمجھتے ہیں تو ان کے اوپر ایک الگ ہی لرزہ طاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سعادت نصیب کرے رمضان کی، اور ہم آنے والے رمضان سے خوب فائدہ اٹھانے والے بنیں انشاءاللہ، آمین. یہ تمام احادیث آپ لوگوں کی سنی ہوئی ہوگی، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں اسے دوبارہ تو ہمارے اندر ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے گویا نئے سرے سے ایمان تازہ ہو رہا ہے، الحمدللہ. تو یہ احادیث آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی، لیکن چونکہ ہم ابھی صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں اور اس میں امام بخاری کے عنوانات کے تحت صحیح بخاری میں احادیث لائے ہیں، تو اس سے اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے اور فقہی مسائل زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں. تو آئیے فی الحال ہم حدیث دیکھتے ہیں. 1903. جو شخص رمضان میں جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے. دغا بازی مطلب دھوکا دینا. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی زیب نے، اور ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد کے احسان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا یعنی روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کیسی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، کیسا اخلاق ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اور کس کردار کو بلند کیا جا رہا ہے، ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کہ اصل مقصد کیا ہے کہ انسان بری عادتوں کو، برے کام کو چھوڑ دے، اور اگر وہ کوئی عبادت کر کے بھی یا عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ ان کاموں کو کرتا بھی رہتا ہے تو اس کی وہ ریاضت، اس کی وہ مشقت، اس کا وہ بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو. تو وہی والا معاملہ ہوا نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم والا معاملہ ہے، کہ تم نے روزہ بھی رکھا، سب کچھ کیا، بھوکے پیاسے رہے، اس کی شدت برداشت کی، بھوک کی، اور پھر اجر بھی کوئی نہیں ملا، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو کیوں نہ اپنے روزے کو ضائع کرنے سے بچایا جائے. تو یہاں پر دغا بازی کے لیے خاص طور سے میں بولنا چاہ رہی ہوں، جھوٹ کے لیے بھی، کہ یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں، جھوٹ اور دغا بازی بزنس میں زیادہ ہوتی ہے. تو خاص طور سے جو مرد حضرات ہیں جو بزنس کرتے ہیں، یا وہ لوگ خواتین جو جھوٹ کی جن کو بہت عادت ہوتی ہے، تو جھوٹ ویسے بھی جس کو ام الخبائث کہا گیا ہے جھوٹ کو، اور کہا جاتا ہے کہ ساری خرابیوں کی جڑ ہی جھوٹ ہے. اور جھوٹ بولنے سے ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا بھی اعتبار ہم پر سے اٹھ جاتا ہے، اور فرشتوں سے انسان سے بہت دور رہتے ہیں، دور بھاگتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے. تو ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ برائیوں میں ایک ورسٹ قسم کی برائی جھوٹ ہے، اور جھوٹ کو کیوں کہا گیا کہ تمام خباستوں کی ماں، یعنی تمام خباستوں کی جڑ، یعنی ہر برائی کی جڑ کیا ہے، جھوٹ ہے. تو یہ چیز ویسے بھی عام دنوں میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن روزے میں تو بطور اولا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، ایک عبادت میں آپ ہیں، اور اس میں پھر جھوٹ بولیں گے تو کیسے اللہ تعالیٰ یہ بات قبول کر سکتا ہے. تو ویسے تو جھوٹ بولنا اور دغا بازی نے دھوکہ دینا گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں اور زیادہ وسط ہو جاتا ہے گناہ. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھ کر بھی یہ عادتیں نہیں چھوڑتے ہیں تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام کی توہین کر رہے ہیں، یا ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں اس کا ان کے نزدیک کوئی وزن نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یعنی روزے سے صرف محض بھوک اور پیاس مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ یہ بھی مطلوب ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے جو نفس امارہ ہے اس کا، جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرے، راغب کرے. کیونکہ جب نفس امارہ کو ہم کنٹرول کریں گے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، نفس مطمئنہ بن جائے گا. اور روزے سے پھر کیا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. دیکھیں اگر صحیح سے روزہ رکھے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت, جنت میں ایک دروازے سے داخلہ, سب کچھ مل سکتا ہے. تو اگر یہ روزے سے جو مقصد مراد ہے وہ حاصل نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول نہیں کرتا, جبکہ روزے دار کے منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے کہ عبادت کے پسندیدہ ہونے سے اس کا اثر بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے, اور اگر انسان اس پر عمل نہ کرے تو اس کا اثر بھی ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جائے, جیسے فرشتے تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے راضی کریں, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکائیں, اور جیسا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ ویسے ہی ایز اٹ از اس کو بجا لاتے ہیں. تو ہماری بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم بھی ہر حکم پر جیسا ہمیں کہا گیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں توفیق دے. پھر کوئی روزے دار کو اگر گالی دے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کہا کہ ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی, انہیں ابن جریج نے, اور مجھے عطا نے خبر دی, انہیں ابو صالح, اور انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے, مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے, اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے, اور روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی. اوپر کی جو تمام باتیں تھیں وہ تو ہم پیچھے پڑ چکے تھے, لیکن یہ جو اگلی لائن ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوگی, جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا. سبحان اللہ, یعنی یہ نیک عمل انسان کو کتنا فائدہ دے گا, روزہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوگی اس کی, اور اس روزے کا بلا حد و حساب اجر وہ پائے گا, تو خود انسان بھی خوش ہوگا. تو یعنی نیک اعمال انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ اس کی نیت میں ریاکاری نہ ہو اور وہ عبادات کو احسن طریقے سے ادا کرے. تو روزہ ایک ایسی چھپی ہوئی عبادت ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا, کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا اور بھوک پیاس برداشت کی, لہٰذا میں ہی اس کا صلہ دوں گا. سبحان اللہ, آپ سوچے کہ کتنا زیادہ اجر ہو سکتا ہے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ روزے کے تعلق سے چند احادیث تھیں, بیچ کی احادیث چھوڑ دیجیے, سارے اصل میں مہینے کے لیے ہے, 29 اور 30 دن کے, یعنی کتنے دن کا روزہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ اسلامک یعنی لونار کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں, سولار کیلنڈر کو نہیں. تو اب حدیث نمبر دیکھیے, ہم ان تمام احادیث میں سے ایک حدیث لیں گے جو مہینے ہمیں گنتی سکھاتی ہے کہ گنتی کیسے پوری ہوتی ہے. حدیث نمبر 1914, رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے جائیں. یعنی بیچ میں 8-10 احادیث ہیں جسے اسکپ کرنا ہے, کیونکہ اس میں سب میں صرف تاریخوں کی بات ہے. حدیث 1914, ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام نے, اور ان سے یحیی بن ابی کثیر نے, ان سے ابو سلمہ نے, اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے, البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے. یعنی ہر مہینے جس کو روزہ رکھنے کی عادت ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ رمضان سے دو تین دن پہلے روزوں کو اوائڈ کرے, جیسے 27, 28, 29 اگر شعبان ہے تو ان دنوں میں روزے نہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ملاوٹ ہو جائے نا, کہ رمضان کے روزے میں یہ روزے مل جائیں, تو لہٰذا احتیاطاً آخر وقت میں روزہ نہ رکھے. ہاں لیکن اگر ہر ایک کو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت ہے بہت زیادہ, اور اتفاق سے شعبان کے آخری مہینے کے آخری دنوں میں بھی جمعرات یا پیر آ رہا ہے, تھرسڈے یا منڈے, تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور ویسے بھی نصف شعبان کے بعد, یعنی ہاف شعبان جب گزر جاتا ہے, 15 شعبان جب گزر جاتا ہے, تو اس کے بعد رسول اکرم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے روزہ رکھنے کو منع کر دیا. یعنی آپ 15 شعبان تک بہت روزے رکھتے تھے, اس کے بعد پھر روزے نہیں رکھتے تھے, اور آپ نے اس کی حکمت یہ بتائی تھی کہ تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے طاقت اور قوت موجود رہے اور انسان بیمار نہ پڑے. آگے آئیے. اللہ عز و جل کا فرمان جیسے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں روزوں کے تعلق سے کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اللہ نے معلوم کیا کہ تم چوری سے ایسا کرتے تھے تو معاف کر دیا تم کو اور درگزر کیا تم سے، بس اب صحبت کرو ان سے اور ڈھونڈو جو لکھ دیا اللہ نے تمہاری قسمت میں، یعنی اولاد. جیسے کہ ہم سبھی جانتے کہ پہلے صحابہ کرام کو جب شروع میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو صحابہ کو یہ بات کا علم نہیں تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ رمضان یعنی روزوں میں تو ہسبینڈ اور وائف کا تعلق منع ہے ہی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد بھی منع ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی کسی صحابی سے رات کے وقت میں اپنی بیوی سے یہ کام ہو گیا جو کہ جائز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ جو کام تم دل میں سوچے کہ تم چوری چھپے کر رہے ایکچولی وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہے، کیونکہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی اجازت دے دی کہ روزہ افطار کرنے کے بعد جو ہسبینڈ وائف کا تعلق ہوتا ہے وہ جائز ہے سحری تک. جیسے کہ روزے میں صبح سے لے کر مغرب تک سب کھانا پینا منع ہے، اسی طرح ہسبینڈ وائف کا تعلق بھی منع ہے، اور ایون شہوت کی باتیں کرنا بھی منع ہے جس کی وجہ سے دل اس طرف راغب ہو. اگلی حدیث دیکھ لیجیے، حدیث نمبر 1919 اور 1918، یعنی دونوں ایک ساتھ حدیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، ہم سے ان سے ابو اسامہ نے، عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور عبید اللہ بن عمر نے یہی روایت قاسم بن محمد سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ بلال رضی اللہ عنہ کچھ رات رہے سے ہی اذان دے دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے. قاسم نے بیان کیا کہ دونوں یعنی بلال اور ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے تو دوسرے اترتے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بہت دیر کے بعد ابن ام مکتوم دیتے تھے اذان، بس بلال رضی اللہ عنہ اذان دے کر اترتے تھے تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے چڑھتے تھے. تو ایکچولی ہم سب جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اذان بالکل شروع کے اوقات میں ہوتی تھی، اور اسی پر عمل یہاں کیا جاتا ہے الحمدللہ، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ خود عائشہ رضی اللہ عنہ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اندھیرا ہوتا تھا جب ہم لوٹتی تھیں، صرف بہت قریب جو کھڑا ہے اسی کو ہم پہچان سکتی تھیں، دور سے تو کسی کو پہچانا نہیں جاتا تھا، اتنا اندھیرا ہوتا تھا اور ہم نماز پڑھ کے واپس آ رہی ہوتی تھیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ختم بھی ہو جاتی تھی تو بھی اندھیرا رہتا تھا. تو چونکہ اذان اول وقت میں ہوتی ہے یہاں پر سعودی عرب میں، لہٰذا اذان کے وقت اذان ہونے سے پہلے تک آپ کھا سکتے ہیں، جیسی اذان شروع آپ کے ہاتھ میں یہ جو چیز ہے وہ آپ کو رکھ دینا چاہیے. لیکن انڈیا کی اذان ہم فالو نہیں کر سکتے کیونکہ انڈیا میں اذان بہت لیٹ ہوتی ہے، اچھا خاصا اجالا نکل جاتا ہے تب اذان ہوتی ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر، اب دیکھیں یہیں سے دلیل ہمیں مل جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر لیٹ اذان دی جاتی ہے تو پھر سحری وہ لوگ اذان سے 10-15 منٹ پہلے کیوں ختم کر دیتے ہیں، اس کا مطلب وہی فجر کا وقت ہے، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں، رسول اکرم کے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ اذان ہوتے ہی اس سحری کا وقت ان کا ختم ہو جاتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کا وقت وہی ہے جو اول وقت ہے، وہی صحیح ہے جو سحری ختم ہونے کا وقت ہے. تو یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی سحری بہت قلیل ہوتی تھی، ایک آدھ کھجور یا ایک آدھ لقمہ، اس لیے یہ قلیل فاصلہ بتایا گیا. تو بہرحال یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ صبح صادق کا جو لفظ آیا ہے، صبح صادق پر اذان نہیں ہوتی تھی بلکہ طلوع فجر پر اذان ہوتی تھی، اور یہ ان کی سحری کی اذان ہوتی تھی، اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ فجر کی اذان اس وقت دیتے جب لوگ ان سے کہتے کہ فجر ہو گئی ہے، کیونکہ وہ خود نابینا تھے. تو بہرحال یہاں جو بلال رضی اللہ عنہ فجر سے پہلے اذان دے کر اس جگہ دعا کے لیے ٹھہرے رہتے اور فجر کا انتظار کرتے، جب طلوع فجر قریب ہوتی تو وہاں سے نیچے اتر کر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اطلاع کرتے اور پھر وہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے. ہر دو کی اذان کے درمیان بہت ہی کم فاصلہ تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبح صادق نمایاں ہو جانے تک سحری کھانے کی اجازت ہے، جو لوگ رات رہتے ہوئے سحری کھا لیتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے، اور جب مؤذن اذان دے تو اس وقت پھر جو آپ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اسے رکھ دینا چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ کنٹینیو رکھتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص بہت لیٹ اٹھا اور اس کا کچھ کھانا نہیں ہو سکا سحری میں، تو اب وہ اس نے پہلے ہی لقمہ لیا تھا کہ اذان ہو گئی، تو پھر وہ اپنا جو لقمہ لیا تھا اس کو پورا کمپلیٹ کر لے اور پانی وانی پی لے تو اس کو اتنی اجازت ہے. لیکن عام طور پر جو نارملی لوگ کرتے ہیں کہ پوری اذان ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. کیونکہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب سحری ختم کرتے تو اس کے اور اذان کے درمیان 50 آیتوں کے پڑھنے کا وقفہ رہتا تھا، یعنی کم سے کم 5 سے 7 منٹ. سحری کھانے میں دیر کرنا، یعنی جو لوگ جن لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ شروع میں ہی سحری کر لی جائے، یعنی رات میں سوتے وقت ہی سحری کر لو پھر اللہ طول سو جاؤ اور پھر سیدھا فجر کے لیے ہی اٹھنا، تو یہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی سنت ہے. اور اصل میں ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل راتیں چھوٹی ہو گئی کیونکہ ہم لوگ بہت لیٹ سوتے ہیں، یعنی ہم لوگوں نے خود اپنی راتوں کو کم کر لیا ہے. اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عشاء ہوتے ہی سو جاتے تھے کیونکہ اتنا اندھیرا ہو جاتا تھا کہ کوئی کام کاج کا موقع باقی نہیں رہتا تھا، اور ان لوگوں کی زندگی بہت سادہ تھی، نہ ایکسٹرا کے کوئی اٹریکشن تھے، نہ ان کی زندگی میں کچھ اس طرح سے مسائل تھے جیسے آج ہمارے درمیان ہیں، جن کو ہم نے خود اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے کہ انٹرنیٹ ہے اور پتہ نہیں کیا ہے. اور مجھے تو اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہر برائی کی جڑ جیسے انٹرنیٹ اور موبائل ہی ہو گیا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے خیر سے فائدہ اٹھانے والے بنائے اور اس کے شر سے بچائے. تو صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، الحمدللہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، کوئی ڈسٹریکشن نہیں تھے، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں جس کی وجہ سے بہت جلدی سو جاتے تھے، عشاء پڑھتے سے ہی سو جاتے تھے. تو لہٰذا اسی لیے رسول اکرم یہ احادیث ہم کو ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا سحری آخر میں کیا کرو، یعنی آخر وقت میں. آخر وقت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہی جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اذان سے پہلے پہلے سحری کرو، یہ نہیں کہ کھا کر سو گئے تو پھر بہت لمبا روزہ ہو جائے گا. تو اسی لیے کہا گیا کہ سحری میں دیر کرنی چاہیے. ہم سے محمد بن عبید اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے، اور ان سے ابو حازم نے، اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ میں سحری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ سحری کھانا سنت ہے، اور رسول اکرم نے خود اس کی تاکید کی ہے. اور وہ انہیں اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ان کو رسول اکرم کے ساتھ نماز مل جاتی تھی، اور ظاہر سی باتیں ہو سکتا وہ دور سے آتے ہوں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اذان جلدی ہوتی تھی، یعنی بہت زیادہ اجالا پھیلنے کے بعد اذان نہیں ہوتی تھی بلکہ پاؤ پھٹتے ہی اذان ہو جاتی تھی، اول وقت میں فجر کی اذان ہوا کرتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور نماز فجر کو اول وقت ادا کرنا ہی زیادہ بہتر اور افضل ہے کیونکہ رسول اکرم اس کو سب سے اول وقت میں ہی ادا کرتے تھے. پھر سحری اور فجر کی نماز میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے، کہا ہم سے قتادہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور اسے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی پھر آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا. تو ان سے کیا پتہ چلتا ہے یہ صحابی سے کہ 50 آیتیں پڑھنے کا وقفہ ہوتا تھا سحری کرنے میں اور اذان میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا وقفہ تو ہونا چاہیے، یعنی ہم بہتر تو یہ ہے کہ ہم سحری اذان سے کم 5 منٹ پہلے ختم کر لیں. الحمدللہ آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں کتنی آسانی ہے نا، یعنی گھڑی موجود ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ گھڑی کے حساب سے اذان کتنے بجے ہوگی، جیسے کہ ابھی 4:58 پر اذان ہو رہی ہے فجر کی. تو ایسے ہی جب تک رمضان آئے گا وقت پیچھے جائے گا، یعنی 4:30 تک ہو سکتا ہے 4:15 تک پہنچے. جب ہم کو معلوم ہے کہ 4:15 پر اذان ہونے والی ہے تو ہم 4:10 پر اپنی سحری ختم کر دیں تاکہ الحمدللہ ہمارا روزہ صحیح طریقے سے ہو. پھر سحری کھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے پے در پہ روزے رکھے، ان میں سحری کا ذکر نہیں ہے. اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جبیریہ نے، ان سے نافے نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سو میں وصال رکھا تو صحابہ نے بھی رکھا، لیکن صحابہ کے لیے دشواری ہو گئی اس لیے آپ نے اس سے منع فرما دیا. صحابہ نے اس پر عرض کیا کہ آپ تو سو میں وصال رکھتے ہیں، تو رسول اکرم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں. سو میں وصال کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی دن تک سحری اور افطار کیے بغیر روزہ رکھنا اور رکھے چلے جانا. تو بعض دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا روزہ رکھتے تھے اور جس کو دیکھ کر صحابہ نے بھی روزہ رکھا لیکن صحابہ مشقت میں پڑ گئے، تو تب رسول اکرم نے ان کو منع کر دیا کہ تم لوگ نہ رکھو، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، لہذا امت کو یہ روزہ نہیں رکھنا ہے، منع کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر اصل میں امام بخاری حدیث اس لیے لائے ہیں کہ اگر سحری کھا لیتے ہیں تو بہت پسندیدہ ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یعنی جو عام دنوں میں رمضان کے دنوں میں. لیکن یہ وصال کے روزوں میں تو رسول اکرم نہ سحری کھاتے تھے نہ افطار کرتے تھے، ایک ساتھ بغیر کچھ کھائے پیے کئی دن کا روزہ رکھتے تھے، تو یہ امت کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے. تو سحری کھانا بہرحال سنت ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک لسی یا پانی کا گھونٹ ہی پی لے یا کھجور ہی کھا لے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کھائے تاکہ سنت ادا ہو جائے. اگر کوئی شخص روزے کی نیت سے دن میں کرے تو درست ہے. ام دردا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو دردا رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے کیا کچھ کھانا تمہارے پاس ہے؟ اگر ہم جواب دیتے کہ کچھ نہیں تو کہتے پھر آج میرا روزہ رہے گا. اسی طرح ابو طلحہ، ابو ہریرہ، ابن عباس اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا. یہ نفل روزے کی نیت آپ دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، دوپہر میں بھی ایون کر سکتے ہیں. اگر آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا فجر سے لے کر ظہر تک، اور ظہر میں آ کر گھر میں پوچھتا ہے کوئی کہ کچھ ہے کھانے کو، اور آپ کہیں کہ نہیں ہے، اور اگر وہ شخص نیت کر لے کہ ٹھیک ہے پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ جائز ہوگا. ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا کہ ہم سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اقوا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ اب دن ڈوبنے تک روزے کی حالت میں پورا کرے، یہ فرمائے کہ روزہ رکھے، اور جس نے نہ کھایا ہو تو وہ روزہ رکھے، کھانا نہ کھائے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر فجر کے بعد کسی نے کچھ نہ کھایا ہو تو اسی حالت میں روزے کی نیت دن میں بھی کر لے تو روزہ ہو جائے گا، مگر یہ اجازت نفل روزے کے لیے. یاد رکھیں فرض روزے کی نیت رات ہی میں سحری کے وقت ہونی چاہیے. اور حدیث میں جو عاشورے کا روزہ ایکچولی وہ رمضان کے روزہ نہیں تھا بلکہ وہ نفل روزہ تھا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نفل روزہ آپ دن میں کبھی بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن فرض روزے کے لیے آپ کو سحری کے وقت ہی نیت کرنا ضروری ہے، ادروائز روزہ نہیں ہوگا، یہ علماء کا کہنا ہے. روزہ دار کو جنابت میں اٹھے تو کیا حکم ہے؟ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا. اور ایک اور سند انہوں نے بیان کی، تو ام سلمہ نے خبر دی کہ بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے، پھر آپ غسل کرتے اور آپ روزے سے ہوتے تھے. اور مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں ابو ہریرہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو، کیونکہ ابو ہریرہ کا فتویٰ اس کے خلاف تھا. ان دنوں مروان امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا. ابو بکر نے کہا کہ عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا. اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہو گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہاں کوئی زمین تھی. عبد الرحمن سے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں گا، اور اگر مروان نے اس کی مجھے قسم نہ دی ہوتی میں کبھی آپ کے سامنے اسے نہ چھیڑتا. پھر انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ کی حدیث ذکر کی. ابو ہریرہ نے کہا کہ میں کیا کروں؟ کہا کہ فضل بن عباس نے حدیث بیان کی تھی اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں، کہ ہمیں حمام اور عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے نے ابو ہریرہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو صبح کے وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ کی روایت زیادہ معتبر ہے. یعنی ہو سکتا ابو ہریرہ نے یہ حدیث ڈائریکٹ نہ سنی ہو رسول اللہ سے، لہٰذا وہ ان کا اوپینین یہ تھا کہ اگر حالت جنابت میں صبح کی ہے اور روزہ تھا تو روزہ نہیں رکھنا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں کئی صحابہ سے اور تمام ازواج مطہرات سے یہ بات صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے کہ صحیح جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھ دیر سے کھلے اور وہ رات میں اس سے جو بھی یعنی ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہوا تھا، یعنی وہ غسل نہیں کر سکا، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، جب اٹھے وہ اس وقت غسل کر لے اور اسی وقت وہ روزے کی نیت کر لے، تو ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ حالت جنابت میں صبح کریں گے دیر سے آنکھ کھلی تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ روزہ رکھ سکتے ہیں ایون حالت جنابت میں بھی آپ کی آنکھ کھلے. بہتر تو یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب سحری کے لیے اٹھیں گے تو اگر کسی کوئی سحری کے لیے اٹھتا ہے اور اس نے حالت جنابت میں صبح کی تو پہلے سحری کھا لے، کیونکہ ٹائم اگر کم ہے اور غسل کرنے کے بعد ٹائم نہیں بچے گا سحری کرنے کے لیے، تو پہلے وہ سحری کر لے یعنی کچھ کھا پی لے، اس کے بعد وہ غسل کر کے فجر کی نماز پڑھے. تو بہرحال یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم راز تھیں، انہی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تو وہ زیادہ جانتی تھیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بس اس فیصلے کے بارے میں جب بعد میں ذکر کیا گیا، یعنی کسی مجلس میں وہ لوگ بیٹھے، تو پھر ابو ہریرہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا تھا، یعنی انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا تھا، اور وہ جو حدیث ہے جو ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث تھی اس کو فالو کیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں. تو بہرحال یہ ہم اس سے ایک بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے، جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بہت سارے فائدے ہم کو ملتے ہیں، کہ علماء کا عمرہ کے ہاں جا کر علمی بات کرنا، علمی مذاکرات کرنا، پھر جو احادیث منقول تھیں اگر اس میں ذرا سا بھی شک ہو جائے تو اپنے سے زیادہ بڑے عالم کی طرف رجوع کرنا جو زیادہ جانتا ہو اور صحیح حق بات معلوم کرنا. پھر ایسے امور جن پر عورتوں کی بنسبت مردوں کو زیادہ اطلاع ہو سکتی ہو اس کے بارے میں عورتوں کی روایت کو مردوں کی روایت پر ترجیح دینا, اور جن میں عورتیں زیادہ جانتی ہیں مردوں کے مقابلے میں تو اس میں عورتوں کی روایت کو زیادہ ترجیح دینا, یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حالت جنابت میں صبح کرتے تو اس کے بارے میں سب سے زیادہ کون جان سکتا ہے, آپ کی بیوی ہی جانے گی نا, کوئی باہر کے آدمی تو نہیں جانیں گے. تو لہٰذا یہاں پر ان کی روایت کو معتبر سمجھا گیا, یعنی عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو معتبر سمجھا گیا اور اس کو فالو کیا گیا. پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حال میں اقتداء کرنا, یعنی ان کو فالو کرنا. اور یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اختلاف رائے ہوتا تھا, لیکن جب اختلاف رائے ہوتا اور صحیح بات سامنے آ جاتی تھی تو صحابہ رجوع کر لیا کرتے تھے, اپنی بات پر ڈٹے اور اڑے نہیں رہتے تھے کہ نہیں ہمارا ہی مسلک صحیح ہے, ہمارے جو عالم نے کہہ دیا یا ہمارے امام نے جو فتویٰ دیا بس وہی صحیح ہے. نہیں, ایسا نہیں تھا ان کا معاملہ, بلکہ جو بات سنت سے ان کو پتہ چل جاتی, صحیح احادیث پتہ چل جاتی تو صحابہ اپنی خود کی بات سے رجوع کر لیتے تھے اور اپنی بات واپس لے لیتے تھے. اور خبر واحد کا حجت ہونا, ایکچولی جو خبر واحد کا حجت ہونا آپ کو یاد ہوگا میں نے ہم لوگوں نے پڑھا تھا حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں, یاد ہے آپ لوگوں کو خبر واحد کیا ہو؟ خبر واحد کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ الگ الگ راویان حدیث, جیسے مشہور حدیث, عزیز حدیث ہے نا, پڑھی تھی ہم نے, یاد ہے آپ کو, اور احاد پڑھی تھی ہم نے, احاد یاد ہے. احاد میں کیا تھا کہ ایک یا تین لوگوں نے ثابت کرنا اس کو, ایک صحابی سے کوئی حدیث ثابت ہو, یعنی ایک ہی صحابی ہو اس کے واحد خبر دینے والے. اور مشہور اور عزیز ہم نے پڑھی تھی کہ ایک سے لے کر اس میں نو تھے, تین تھے, اس طرح سے ہم نے الگ الگ پڑھا تھا. تو خبر احاد جو منکرین حدیث ہے یا اور بہت سارے جو دوسرے لوگ ہیں جو دین کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق فتوی دینا چاہتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں یعنی جو احاد والی احادیث ہیں وہ حجت نہیں ہو سکتی, لیکن بہت سارے جو احکامات ہیں وہ احاد میں ہی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو احاد والی یعنی جو خبر واحد ہے وہ اس کا حکم نہ مانا جائے, نہیں, کیونکہ بہت سارے احکامات ہم کو خبر واحد میں ملتے ہیں. اور آپ دیکھیں اسی لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے, یعنی جیسے ہمارے پر بس وہ جو مجموعہ فتاوی ہے یا فتاوی عالمگیری ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, کہتے کہ بس وہ جو ایک فتویٰ لکھا جا چکا بس وہی فتویٰ پتھر کی لکیر ہوگا. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر ابھی نئے نئے جو مسائل آ رہے ہیں ان کا حل نکالنا قرآن اور سنت کی روشنی میں, اور یہی اجتہاد کہلاتا ہے. اور اجتہاد کا دروازہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ قیامت تک کھلا رہے گا, تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو بند کرنے والے کہ اچھا ہمارے علماء نے جو فیصلہ کر دیا تھا اور جو فتوے دے دیے تھے بس وہی پتھر کی لکیر ہے. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. تو اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا اور اس کے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے ہوتے رہیں گے نئے نئے آنے والے مسائل کے. تو یہاں پر خبر واحد کو حجت ماننا, اور چاہے پھر وہ عورت سے روایت کی گئی ہو یا مرد سے روایت کی گئی ہو اس کو حجت مانا جائے گا, یعنی ایسا نہیں کہ عورت ہے تو دو عورتیں چاہیے, نہیں. تو بہرحال بہت سارے فائدے اس حدیث سے ملتے ہیں, اور اس میں ابو ہریرہ کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے بڑے عالم تھے حدیث کے, لیکن ان کے سامنے جب وہ حدیث آئی ام سلمہ والی تو انہوں نے اپنی بات کو واپس لے لیا, اپنے فتوے کو واپس لے لیا اور رجوع کر لیا, اور یہی بڑے عالم کی نشانی ہے. جی, تو جو روایت ہوتی ہیں کچھ روایت ایسی ہوتی ہیں جس کو بہت سارے صحابہ نے روایت کیا ہو, کچھ احادیث ایسی ہیں جس کو صرف چند صحابہ نے روایت کیا ہو, اور کچھ احادیثیں ایسی ہیں جن کو صرف ایک صحابی نے روایت کیا ہو, تو اسی کو خبر واحد یا احاد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دو احادیث اور دیکھ لیتے ہیں پھر ہم سوال جواب کا سیشن رکھتے ہیں. روزے دار کا اپنی بیوی سے مباشرت یعنی بوسا یا لمس وغیرہ درست ہے, اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روزے دار پر اپنی بیوی کی شرمگاہ حرام ہے. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا, ان سے شعبہ نے, ان سے حکم نے, ان سے ابراہیم نے, ان سے اسود نے, اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے لیکن اپنی ازواج کے ساتھ تقبیل یعنی بوسہ وغیرہ لینا یا جسم سے جسم لگا لینا بھی کر لیتے تھے. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے. اور اسی کا پتہ چلا کہ حالت روزے میں بیوی سے اگر آپ یعنی شہوت پر کنٹرول ہو ہسبینڈ کو تو وہ اپنی بیوی سے بوسو کنار کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو کنٹرول نہ ہو اپنی شہوت پر کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ بوسو کنار کی وجہ سے پھر کچھ دوسرا کام ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ پھر اوائڈ کیا جائے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون اپنی شہوت پر کنٹرول کرنے والا ہو سکتا ہے، آپ کو بہت کنٹرول تھا لہٰذا وہ بوسو کنار کر لیتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اندر کی باتیں ہیں یعنی بیڈ روم کی باتیں، یہ ہر ایک کی باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں باہر، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل تھے اور یہ آپ نے خود بھی نہیں بتائی یہ بات، بلکہ بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ بتا رہی ہیں جب صحابہ دوسرے لوگوں سے سوال کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ رسول اکرم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں تو آپ کی یہ باتیں ہمارے لیے ایک طرح سے مشعل راہ ہیں، کیونکہ ورنہ ہم تو بھٹک رہے ہوتے تھے۔ تو لیکن منکرین حدیث اسی کو ایک طرح سے ہوا بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا بیڈ روم کی باتیں کیسے احادیث میں بیان کی جا سکتی ہیں، تو بے شرمی ہوگی۔ تو یہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ کی شرم نہیں آنی چاہیے بیچ میں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں نا جب ہم نے کتاب العلم پڑھا تھا۔ جی تو کیا پڑھ رہے تھے ہم لوگ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ نعوذ باللہ بیڈ رومز کی باتوں کو باہر نکالا جائے، بلکہ وہ اس لیے ہمیں بتائی جاتی ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور جو بے حیائی کی بات کی جاتی ہے تو دین کا علم حاصل کرنے میں کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم خود پڑھتے ہیں کتاب العلم میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ تین قسم کے لوگ تھے جو آئے تھے مجلس میں، تو جس نے علم حاصل کرنے کے لیے حیا کی لہٰذا اللہ نے بھی اس سے حیا کی، یعنی پھر اس کو علم نہیں دیا گیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان خواتین کی تعریف کی تھی کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے شرم ان کے آڑے نہیں آتی، کیونکہ یہ اسی پر ہماری عبادات کا پھر انحصار ہے۔ جی روزے دار کا روزے میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا، تو سیم وہی اوپر والی حدیث ہے، ہم صرف نیچے کا وہ جملہ پڑھ لیتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزے دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے پھر آپ ہنسیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کتنا یاد کرتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو وہ پرانا وقت یاد آ گیا ہوگا۔ اگلی حدیث دیکھیے، ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے یحییٰ قطان نے، اور ان سے ہشام بن ابی عبداللہ نے، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی زینب نے، اور ان سے ان کی والدہ حضرت ام سلمہ نے بیان کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں آپ کے ساتھ اسی چادر میں چلی گئی، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے تھے۔ اسی کا پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں ہسبینڈ وائف کا تعلق منع ہے، لیکن ساتھ میں لیٹا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اگر حالت جنابت میں صبح ہوئی تو پہلے سحری کھا سکتے ہیں، یا اگر روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں اگر سحری کھانے کا بھی ٹائم نہ ہو، بعد میں غسل کر لیا جائے جب جیسی موقع ملے، اور روزے میں بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن بس وہی والی بات ہے کہ جس کو اپنی شہوت پر کنٹرول ہو۔ تو حالت حیض میں بھی اور حالت روزے میں بھی بیوی کا یعنی بوسہ کنار کرنا جائز ہے جس کو اپنی طبیعت پر قابو ہو، واللہ عالم۔ روزے دار کا غسل کرنا جائز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر ڈالا، حالانکہ وہ روزے سے تھے، اور شعبی روزے سے تھے، لیکن حمام میں غسل کے لیے گئے، اور ابن عباس نے کہا کہ ہانڈی یا کسی چیز کا مزہ معلوم کرنے میں زبان پر رکھ کر کوئی حرج نہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں، اور ابن مسعود نے کہا کہ جب کسی کو روزہ رکھنا ہو تو وہ صبح کو اس طرح اٹھے کہ تیل لگا ہوا ہو اور کنگھا کیا ہوا ہو، اور انس نے کہا کہ میرا ایک آبوزن یعنی جو ایک پتھر ہوتا تھا حوض پتھر کا بنا ہوا، جس میں میں روزے سے ہونے کے باوجود غوطے مارتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے روزے میں مسواک کی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دن میں صبح اور شام ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے، اور روزہ دار تھوک نہ نگلے، اور عطا رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تھوک نگل گیا تو میں یہ نہیں کہتے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور ابن سیرین نے کہا کہ تر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اس میں جو ایک مزہ ہوتا ہے اس پر آپ نے کہا کہ پانی میں مزہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس سے کلی کرتے ہو۔ انس، حسن اور ابراہیم نے کہا کہ روزے دار کے لیے سرما لگانا درست ہے۔ یعنی یہاں پر یہ باتیں بتائی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اصل میں جو بیجا چیزیں تھیں اپنے اوپر لازم کر لی تھیں کہ روزے میں تیل نہیں لگایا جا سکتا، کنگھی نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اور روزے کی جو گرمی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جیسے کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا یا کپڑا گیلا کر کے اپنے جسم پر ڈال لینا. اب پتہ نہیں جیسے بہت سالوں پہلے کی بات ہے, انڈیا میں روزے مئی میں آئے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ سب لوگ فرشی پر پانی ڈال دیتے تھے تاکہ تھوڑی سی نم یعنی ٹھنڈی ہو جاتی تھی, اور دوپٹے گیلے کر کر کے اسی کو اوڑھ لیتے تھے تاکہ ٹھنڈی ہوا لگے. تو یعنی ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسا نہیں کہ روزے کا اجر ضائع ہو جائے گا. یعنی اگر آپ کوئی فیسلٹیز اپنے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں حالت روزہ میں, کہ اگر آپ آج کل تو ایئر کنڈیشن ہے الحمدللہ, تو اے سی لگانا چاہ رہے ہیں, ٹھنڈک حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, یا گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے یا پیاس کی شدت سے بچنے کے لیے آپ نہا رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے یہاں تمام تابعین سے, تبا تابعین سے اور صحابہ سے ثابت ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کوئی فیسلٹی حاصل کرتے ہیں روزے کی حالت میں. اور نیچے والی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے. تو اس سے معلوم ہے کہ غسل جنابت روزے دار فجر کے بعد کر سکتا ہے, کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ آنکھ دیر سے کھلی, یا تو آپ سحری کھا سکتے ہیں یا پھر آپ نہا سکتے ہیں. تو لہٰذا پہلے سحری کھا لینی چاہیے اور بعد میں غسل کر کے یعنی فوراً ہی فجر کی نماز پڑھ لینی چاہیے. تو الحمدللہ یہ ہمارے روزے کے احادیث تھی. جیسے کہ یہ سوال بار بار آتا ہے کہ روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں کیا, یا روزے سے پہلے برش کر سکتے ہیں کہ, تو جی ہاں بالکل, آپ چاہے روزے کی حالت میں ہوں چاہے آپ روزے سے پہلے نے سحری کرنے کے لیے اٹھے ہوں, تو آپ برش کر سکتے ہیں جس پر پیسٹ لگا ہو, اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کی خوشبو کیسی ہو, کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ مسواک میں ایک خوشبو ہوتی ہے, تو اگر اس کا اثر محسوس ہو رہا ہو زبان پر اور آپ مسواک کر رہے ہیں, تو صحابہ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ مسواک منہ کو پاک رکھنے والی, اور کہ صحابہ کیا کرتے تھے, مسواک بھی کرتے تھے جبکہ اس کا مزہ بھی وہ لوگ محسوس کرتے تھے, اور روزے کی حالت میں بھی. تو ایون اگر آپ برش کرتے ہیں روزے میں تو برش کرنا جائز ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ برش نہیں کر سکتے روزے میں, تو یہ درست نہیں, کیونکہ منہ سے کتنی سمیل آئے گی پھر, اور رسول اکرم تو بہت زیادہ ہمیں پاک اور صاف رہنے کا حکم دیتے تھے. تو مسواک کی جگہ پر ہی برش کو وہ رکھا جائے گا فی الحال, اور آپ برش کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ مسواک کرنا تو وہ مصنون طریقہ ہوگا مسواک کریں گے تو, لیکن برش بھی کر سکتے ہیں آپ, جس پر پیسٹ لگا کر آپ چاہیں تو برش کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ سوال بھی بہت بار بار آتا ہے, ہمارے یہاں پر انڈیا پاکستان میں اسپیشلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ کو روزہ تھا اور روزے میں حیض آ گیا تو کہتے ہیں کہ روزہ افطار نہ کرو, کچھ کھاؤ پیو نہ, بس اب روزہ کھلنے تک ویسے ہی رہو بھوکے پیاسے. تو بلا وجہ کی مشقت اٹھانے کے لیے ہمارا دین ہمیں کہتا ہی نہیں ہے. جیسے ہی آپ کو حیض آ گیا آپ کو روزہ ختم ہو گیا, آپ جو چاہے کھا پی سکتے ہیں, کیونکہ نہیں اگر آپ کچھ کھاتے پیتے تو آپ کو کوئی اس کا اجر نہیں ملنے والا, اور یہ روزہ تو لازماً آپ کو اس کی قضا رکھنی ہی پڑے گی. یہ جس روزے میں آپ کو حیض آیا ہے تو اس دن کا روزہ بھی آپ کا قضا ہو گیا سمجھے, تو آپ کو اس روزے کی قضا تو رکھنی ہے, تو پھر ابھی بھوکے پیاسے رہ کر کیا فائدہ. جب بھی آپ کو حیض آ جائے تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا, آپ آرام سے جو چاہیں کھا پی سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور ایون اگر مغرب کی اذان سے ایک منٹ پہلے بھی حیض آ جاتا ہے تو آپ کا وہ روزہ نہیں ہوگا, بلکہ اس روزے کی آپ کو قضا رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, نفلی روزے کی بھی کچھ شرائط ہیں, لیکن اگر کسی کو کنٹرول نہ ہو رہا ہو اپنا نفلی روزہ اور اس کو یعنی کچھ تکلیف ہو رہی ہو, یا اگر کوئی مہمان آ جائے اور اس کو کھانا کھلانے کی ضرورت پیش آئے, تو اس صورت میں نفلی روزہ ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن وہی تو بات نہیں کہ نفلی روزے تو زیادہ ہم کو ہمارے نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں فرض کے بعد, کیونکہ رسول اکرم اسی لیے تو روزے رکھتے تھے نا کہ اپنے نفس پر کنٹرول ہو. تو نفلی روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو جب چاہے توڑ دیں, ایسا نہیں ہے. ہاں کوئی مجبوری کے تحت آپ کو توڑنا پڑے تو اس کا کوئی کفارہ یا کوئی قضا نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. لیکن اگر کوئی طبیعت خراب ہو رہی ہو یا مہمان آ گئے ہوں اور ان کو کھانا کھلانا ہو, ساتھ میں آپ کو بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا ہو, اور وہ فورس کر رہے ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں, تو اس صورت میں وہ ختم کیا جا سکتا ہے روزہ. دونوں چیزیں ہیں کہ اگر والدین کے یا جو بھی آپ کے قریبی یعنی دادا ہے ان کے اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں, تو یا تو آپ ان روزوں کا فدیہ دے دیں, ایک روزے کا فدیہ, ایک مسکین کو دو ٹائم کا کھانا کھلانا ہے. اور اگر اولاد ہو اور وہ اتنی استطاعت رکھتی ہو کہ وہ اپنے فرض روزوں کے علاوہ بعد میں اپنے پیرنٹس کے چھوٹے ہوئے روزے قضا روزے رکھنے کی طاقت رکھتی ہو, تو سب اولاد آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لے, کہ اگر 10 روزے تھے مثال کے طور پر یا 15 روزے تھے اور 3 بچے ہیں, تو 5-5 روزے ڈسٹریبیوٹ کریں کہ 5 تم رکھ لو, 5 میں رکھ لوں گی, 5 یہ رکھ لیں گے. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے, دونوں طریقے جائز اور درست ہیں, یا تو فدیہ دے دیں یا پھر اولاد روزے رکھ لیں ان کے, تو روزے پورے ہو جائیں گے. ہے آپ جو قضا روزے رکھتے ہیں تو اس کی نیت, کیونکہ وہ فرض روزے ہیں نا, تو اس کی تو نیت ضروری ہے کرنا, اور وہ بھی سحری کے وقت کرنا ضروری ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ جو صحابہ کرام تھے تو وہ قضا روزے اپنے قضا روزوں کی نیت سے الگ رکھتے تھے. ان نفل روزوں میں جیسے جو ٹھیک ہے آپ اگر ایام 20 کے روزوں میں رکھنا چاہ رہی ہیں اپنے قضا روزے تو آپ کر لیجئے نیت کہ میں قضا روزے رکھنا چاہ رہی ہوں تو اس کی نیت کر کے آپ رکھیں. لیکن جو اسپیشل روزے آتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی نفل روزے ہیں اسپیشل جیسے شوال کی نفل 6 روزے ہیں یا پھر محرم کے روزے ہیں تو اس کا اجر الگ بتایا گیا, عرفات کے روزے ہیں اس کا اجر الگ بتایا گیا, تو کوئی ایک نیت کی جا سکتی ہے اس کے لیے. لیکن عام نفل روزوں کے لیے جیسے کہ چاہے وہ 1 سے لے کر 8 ذلحجہ کے روزے ہوں کوئی لوگ رکھتے ہیں یا ایام 20 کے روزے بھی اگر آپ رکھ رہے ہیں یا پھر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی آپ کو عادت ہے تو اس میں آپ اپنے قضا روزوں کی نیت کر سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اس میں اب جو یہاں کے علماء ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر رمضان میں شروع میں ایک بار نیت کر لی جائے تو وہ نیت بھی کافی ہو جائے گی. لیکن عورت کو چونکہ بیچ میں حیض آتا ہے یا بیچ میں اس نے روزہ کوئی چھوڑ دیا تھا تو اس صورت میں اس کو ڈبل سے پھر پورے روزوں کی نیت کرنی پڑے گی دوبارہ سے. تو بہتر تو یہ کہ ویسے روزانہ سحری کے وقت اپنے دل میں ارادہ کر لے, اور لیکن اگر چاند کی تاریخوں کے شروع میں بھی جیسے اب روزے شروع ہو رہے تھے کل سے رمضان کے تو آج چاند کی تاریخ کو نیت کر سکتے ہیں پورے روزے کی. بہت سارے مسائل الحمدللہ ہم کو جاننے کو ملے ان احادیث سے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر روزہ دار بھول چوک کر کچھ کھا پی لے تو کیا ہوگا. ایک حدیث ہم دیکھ لیتے, اگر روزہ دار بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, حدیث نمبر 1933. اور عطا نے کہا, یعنی یہ جو شروع میں بات بتائی جا رہی ہے یہ علماء کے قول ہیں اصل میں, جو تابعین یا صحابہ کے قول ہیں. اور عطا رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی روزہ دار نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی حلق کے اندر چلا گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر اس کو نکال نہ سکے. اور امام حسن بصری نے کہا کہ اگر روزے دار کے حلق میں مکھی چلی گئی تو اس کا روزہ نہیں جاتا. اور حسن بصری اور مجاہد نے کہا کہ اگر بھول کر جمع کر لے تو اس پر قضا واجب نہ ہوگی. ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہمیں یزید بن زرع نے خبر دی, ان سے ہشام نے اور ان سے ابن سیرین نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا. تو بہرحال یہاں پر کچھ جو بہت مشہور جو ہمارے گزرے ہیں علماء, حسن بصری رحمہ اللہ علیہ ہیں, مجاہد ہیں اور عطا رحمہ اللہ علیہ ہیں, یہ بہت مشہور تابعین میں سے گزرے ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر بھول چوک سے کچھ کھا پی لے یا کلی کرتے کرتے تھوڑا سا پانی لاعلمی کی بنا پر یا غلطی سے اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور لیکن یہاں پر ان کا جو ایک جملہ ہے کہ اگر بھول کر بیوی سے جمع کر لے تو ایسے تو ہو نہیں سکتا, تو اس لیے دوسرے علماء اس کے بارے میں کہتے کہ نہیں, کھانے پینے کی بات الگ ہے, جمع کے لیے اگر کوئی ہسبینڈ اپنے وائف کو اس طرح سے اس کے ساتھ صحبت کر لے تو اس کا تو اس کو کفارہ دینا لازمی ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو یاد نہ رہے کہ اس کو روزہ ہے اور وہ جمع کر لے. تو بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ کیا کیا جائے گا کہ بھول کر اگر کوئی اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا, لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر حالت روزے میں, جان بوجھ کر تو نہیں, جیسے مثال کے طور پر کسی کو اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں ہے اور بیوی کے ساتھ لیٹا ہو لیکن ساتھ میں پھر کچھ اس طرح سے حالت بن گئے کہ صحبت ہو گئی, ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہو گیا, تو اس صورت میں کفارہ بھی ہوگا اور قضا بھی ہوگی. اور ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم ہونے پر, یعنی روزے کی حالت میں اگر کسی ہسبینڈ وائف نے تعلق قائم کر لیا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کا کفارہ ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا, اور یا پھر یعنی پہلے تو میں وہی ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھنا مسلسل, یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا. اور اس کے لیے بھی آتا ہے کہ اس روزے کی قضا بھی بعد میں رکھنی پڑے گی. تو بہرحال پانی اگر چلا جائے غلطی سے یا بھول کر پانی پی لیے تو کوئی حرج نہیں, اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اپنا روزہ کنٹینیو کرتے رہیں. جی تو الحمدللہ یہ ہمارے آج کی جتنی احادیث تھیں الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہوئی. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.